پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان میں سر فہرست ہے اتوار کے روز پی ٹی ایم اور سیکورٹی فورس کے درمیان ہونے والی جھڑپ، جس کے مختلف پہلوؤں پر ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد قطر اور سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر خطے کی لیول کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے سعودی عرب نے قطر کو بھی دعوت دی ہے اطلاعات کے مطابق، اور یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے اس لیے کہ سعودی عرب اس کے اتحادی ملکوں نے قطر کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے. جس کے بعد صدر ٹرمپ کے دورے جاپان کی بارے میں گفتگو ہوگی، اور آخر میں یورپین الیکشنز. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں اتوار کے روز سیکورٹی فورسز اور پی ٹی ایم کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں پیدا ہونے والی کشیدگی جاری ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 10 تک جا پہنچی ہے، اور آئی ایس پی آر یعنی فوج کے تعلقات عامہ کے محکمہ کے بیان میں اتوار کے روز کے واقعے میں ایک اہلکار کے ہلاک ہونے اور دتاخیل کے ایک غیر آباد علاقے میں سے 5 افراد کی گولیوں چھلنی لاشیں ملنے کے لیے بتایا گیا ہے. دتاخیل کے علاقے میں کرفیو بدستور نافذ ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں 144 کا نفاذ ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھی کرفیو جیسی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا بار کونسل کی اپیل پر وکلا نے عدالتوں کا بائیک آؤٹ کیا ہے احتجاج کے طور پر، لیکن ایک ترجمان کے مطابق بار کونسل کے بعض وکلا نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور اب اس واقعے کی صدائے بازگشت قومی اسمبلی تک پہنچ گئی ہے، جہاں پر ایک پی ایم ایل این کے رہنما اور حزب اختلاف کے رہنما خواجہ آصف نے خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنا اظہار خیال کیا.
ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے، ان کو فورس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے. فاٹا کے یہاں پہ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، آپ کا تعلق ہے اس صوبے سے، ہمارے وزیر دفاع کا تعلق ہے اس صوبے سے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ چیف منسٹر ہیں، ان کے نیچے یہ علاقہ آتا ہے. آپ لوگوں کو چارج لینا چاہیے، پولیٹیشنز کو چارج لینا چاہیے. وہاں کے لوگوں کے اگر گریوینسز ہیں ان کو پولیٹیکلی سالو کریں، ایسی سچویشن پریسیپیٹیٹ نہ ہونے دیں جہاں پہ تشدد جو ہے وہ سامنے آئے.
اور اس کے جواب میں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید نے کہا،
ہمارے قبائلی بھائیوں کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس ایوان میں میں بولا ہوں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ میرا لیڈر عمران خان بولا ہے، جو 2004 سے 19 تک ہمیشہ قبائلی بھائیوں کی اور ان پختونوں کی محرومیوں کی بات کرتا رہا ہے.
ادھر جاوید اقبال نامی ایک شخص نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی ایم پر پابندی لگانے کی درخواست بھی دائر کی ہے، جسے جج نے قبول کر لیا ہے اور اس پر سماعت ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھی شمیم شاہد موجود ہیں، اور پی ٹی ایم کی مرکزی رہنما ثنا اعجاز ہمارے ساتھ ہیں. شمیم شاہد، یہ بتائیے کہ لیٹسٹ کیا سچویشن ہے اس وقت؟
لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ محسن داول نے وہاں شمالی وزیرستان میں ہے وہ، اور اس نے پشتوں میں ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے جس میں اس نے تمام پختونوں سے، شمالی وزیرستان کے لوگوں سے احتجاج شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا پرس دو تین دن میں وہ اس احتجاجی دھرنا شروع کریں گی. دوسری طرف ایم این اے علی وزیر صاحب جو ہے ان کو سخت سیکورٹی میں شمالی وزیرستان سے آج بنو لایا گیا، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اب وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، اور پشاور ہی میں اس کی انٹروگیشن ہوگی. ایم این اے جو ہے نا علی وزیر، اس کو کل جو خڑ کمر ہے دتخیل تھی وہاں پر جو جڑ تھا، اس کے بعد اس کو حراست میں لیا گیا تھا.
اچھا،
یہ صورتحال ہے یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی جانب سے اس واقعے کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسی طرح پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں مختلف علاقوں میں شہروں میں وہ جا بجا مطلب جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں نکالتے ہیں احتجاجی جلوس, مگر یہ کہ رمضان المبارک کی وجہ سے ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ اکثر شام کے بعد ہوتا ہے.
اچھا ثنا اعجاز جی بتائیے گا اب آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
بہت شکریہ فاروقی صاحب. ایسا ہے کہ ابھی تو ہمارے جیسے کہ آپ کے شرم شاہد صاحب نے بتایا ہے اس وقت ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں محسن داور صاحب اور ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس وقت میران شاہ میں ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک دھرنے کی کال دی ہے اور اس دھرنے کے لیے وہاں پہ لوگ جمع ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ کل سے ان کو جوائن کریں گے. اب اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے ساتھ ایک لوکل جرگے کو بنیاد بنا کے اس میں گورنر کور کمانڈر وہاں کے اور آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر وہاں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ دھرنا نہ کیا جائے اور وہ علی وزیر کو جو ہے وہ اس رہا کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر یہ دھرنا نہ ہو. لیکن ہمارا جو سٹانس ہے اس وقت وہ یہ ہے فاروقی صاحب کے دیکھیں ایک تو ٹھیک ہے اس ریاست میں یہ جو لوگ ہیں یا یہ جو ادارے ہیں یہ ہمیشہ سے طاقتور رہے ہیں لیکن یہ طاقت کا استعمال سویلین لوگوں کے اوپر اس طریقے سے کرنا پھر اس کے بعد آپ جرگے بھیجتے ہیں تو ہم تو جرگے کے اس میں ابھی ہیں نہیں کیونکہ دیکھیں ہمیں ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق 13 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے وہ گرفتار ہیں, بہت سارے کا پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں ہیں, بہت سارے زخمی ہیں. ابھی ہم اس سلسلے میں ہمارے جو دوست وہاں بیٹھے ہیں ان کا سٹانس یہ ہے کہ جب تک ہمیں ایگزیکٹلی اپنے شہیدوں کا اپنے جو زخمی ہیں ان کا جو غائب ہیں ان کا نمبر نہیں پتا چلتا کیونکہ ایک پینک اور کیوس کریٹ ہو گیا تھا کہ جو جیسے آپ کو شمشاد صاحب نے بتایا کہ خڑ کمر کے چیک پوسٹ پہ ایک سائڈ پہ بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی ہر جگہ پہ فائرنگ ہوئی ہے اور محسن داور نے بھی اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ فائرنگ ملٹیپل ایریاز میں ہوئی صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی ہیں, بہت سارے لوگ جو ابھی صرف ہم کنفرم کر سکتے ہیں وہ صرف 13 لوگ ہیں. تو یہ لائمل تو فی الحال یہ ہے کہ ان سب لوگوں کا اس کا نمبر پتہ لگ سکے ایگزیکٹ ہمارے جو فیکٹس ہیں ہمارے پاس ہاتھ آ سکے اور اس کی بنیاد پہ جو دھرنا بیٹھا ہے. تو دیکھیں ریاست مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جب ایک پرامن ایک عدم تشدد کے فلسفے پہ جاری ایک جو تحریک ہے اس پہ آپ کبھی بندوقیں تانتے ہیں کبھی ہمارے مرکزی لیڈروں کو مارتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے ان کا. پھر آپ دیکھیں ایک طرف ہم آئین اور دستور کی بات کرتے ہیں دوسرے آپ پھر ہمارے الیکٹڈ جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے ان کو نشانہ بناتے ہیں, ایک کو آپ جیل لے کے جاتے ہیں دوسرے کے اوپر آپ گولیاں برساتے ہیں اور پھر اس کو نکلنے نہیں دیتے کہ
وہ ایک جگہ سے نکلے. یہ بتائیے ثنا اعجاز جی کرتے ہیں میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ سیکیورٹی فورس کی جانب جو بات کہی جا رہی ہے آئی ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق پی ٹی ایم کے کارکنوں نے پہلے اٹیک کیا ہے اور وہاں پر ان کی بات نہیں سنی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
دیکھیں میں ایک بہت واضح الفاظ میں بتا دوں ہمارے لوگوں کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہے, نہ ہم اس اسلحے کے استعمال پر اور نہ ہم کوئی مسلحہ تحریک ہیں یا نہ ہمارا جدوجہد وہ مسلح جدوجہد ہے کہ ہم بندوق سے کام لیں گے. اگر بندوق سے کام لینا ہوتا تو ہم آج یہاں سڑکوں پہ پرامن طریقے سے ایک سال 6 ماہ سے یہ چیخ نہیں رہے ہوتے. ہاں جب یہ لوگ گئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا ہے اور اس میں نعرے بازی ہوئی ہے, نعرے بازی کے علاوہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا یا کوئی بندوق کا استعمال نہیں ہوا. تو یہ سراسر الزام ہے, یہ سراسر غلط ہے. اس پورے 1.5 سال کے عرصے میں ہم پہ مختلف طریقوں سے الزامات لگائے گئے ہیں لیکن میرے خیال میں بعد میں ہم چاہتے بھی ہیں اور میرے خیال میں پارلیمنٹ میں بھی لوگوں نے یہ وہ کیا ہے کہ اس کا انویسٹیگیٹ کریں, یہ لوگ پتہ کریں, یہ بتائیں
پارلیمنٹری کمیشن کے ذریعے اس کا, جی پارلیمنٹری کمیشن کے ذریعے اس کا تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا دوسرے یہ بتائیے وہ جو فوٹیج ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ فوجی چوکی اوپر جو پتھراؤ ہو رہا ہے اس کو توڑا جا رہا ہے, وہ آپ کے کارکن نہیں ہیں؟
دیکھیں اس وقت ہمارے جتنے ویڈیو بنانے والے لوگ تھے ان سب پہ گولیاں برسائی گئی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بہت سارے یہ اس قسم کی ویڈیوز تو بہت سارے پروڈیوس کرتے رہے ہیں کبھی پشتونوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ پشتین کی ٹوپیاں جلاتے ہیں, کبھی کس قسم کی. تو میرے خیال میں اس وقت جو ماحول ہے اس میں اپنے ڈیفینس میں یہ کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کریں گے, بہت ساری چیزیں یہ لے کر آئیں گے. پھر میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ساری فیکٹس سامنے نہیں آتی تو اس قسم کی چیزوں پر کمنٹ کرنا یا اس قسم کی چیزوں کو ماننا یا اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہیں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو بتائیے کہ آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے, آپ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں, نتیجہ کیا اس سے فائدہ ہوگا, اور کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کی فائنڈنگز جو ہیں اس میں واقعی حقائق بیان کیے جا سکیں گے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ رائٹ ٹو نو میں بلیو کرتا ہے. عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی واقعے کے بارے میں یا کسی پالیسی کے بارے میں ان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کوئی فیصلہ کیوں کیا گیا ہے, کوئی ایکشن لیا گیا ہے تو کیوں لیا گیا ہے. یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو پارلیمنٹری کمیشن جو ہے وہ اس لیے ڈیمانڈ کیا ہے ہم نے
جی,
کہ اس میں مکمل طور پہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں ان کے نمائندے بیٹھ کے اس کی تحقیقات کر لیں, جس پہ ساری قوم کو اعتبار کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرائبل ایریاز کو شامل کیا گیا ہے وہاں جمہوری روایات کیونکہ بہت عرصے سے نہیں تھی, انگریزوں کی غلامی کے دور سے یہ علاقہ ٹرائبل ایریا تھا جس کو فاٹا کہا جاتا تھا, اس کو اب مین سٹریم میں ہونے کے لیے اور اس کا ڈیموکریٹک کلچر بننے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے عوام کو, اور ایک پرابلم یہ ہوگی کہ مختلف پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ اپنا انفلوئنس وہاں چاہیں گی, کیونکہ اب پہلی دفعہ اجازت ملی ہے کہ وہاں پولیٹکس کی جا سکتی ہے, اس لیے یہ کمپٹیشن بھی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاکہ پارلیمنٹری کمیشن تحقیقات کر لے تاکہ اس پہ سب کو اعتبار ہو, پارلیمنٹ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, ان سب کی ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے اس کمیشن میں, تاکہ کسی کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری ریپرزینٹیشن نہیں تھی اور ہمارا پوائنٹ آف ویو اس میں نہیں آیا. اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس سے نفرت پیدا ہوگی مختلف طبقوں کے دوران اور مختلف ایریاز کے دوران, ایتھنک پرابلم بھی بڑھ سکتی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, میں نے ایک دفعہ یہ پوچھا تھا کچھ عرصے پہلے کہ یہ تحفظ کس سے چاہتے ہیں اپنا, تو مجھے یہ بتایا گیا مختلف حلقوں کی طرف سے کہ جو ملٹری ایکشن وہاں ہوتا رہا ہے جس کے بارے میں فوج کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایکشن جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے خلاف کیا گیا تھا, تو اس میں اس وقت یہ تحفظ موومنٹ جو تھی وجود میں آئی تھی, جس کا یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے یا کی گئی کہ شاید یہ فوج کے خلاف ہے. اور جو لیٹسٹ اختلاف مختلف حلقوں سے آ رہی ہیں جن پہ اعتبار کرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ یک طرفہ ہیں, کہ کچھ لوگوں نے اس موومنٹ کے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے کسی فوجی چوکی پہ حملہ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پارلیمنٹری کمیشن تحقیقات نہ کرے اس وقت تک کسی بھی یک طرفہ اطلاع پہ یقین کرنا نقصان دہ بھی ہوگا اور مشکل بھی ہوگا.
صحیح. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تو بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب نے, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کی یہ جو صورتحال بن رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان کی فوج جو کاروائیاں کر رہی ہے ملیٹنٹس کے خلاف وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف، اب یہ ایک نئی صورتحال بن گئی ہے، پاکستان میں اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے نقطۂ نظر سے کس حد تک خطرناک ہے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک ملیٹنٹ کے خلاف کاروائیاں ہیں، کیونکہ وہ تو وائلنس پر بلیو کرتے ہیں اور وائلنس کے خلاف سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لے اور اس وائلنس کو ختم کرے. اس کو تو فاٹا کے لوگوں نے اور باقی پاکستان میں بھی جو کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت اس کو سپورٹ کیا تھا. اب جہاں تک پشتون تحفظ مومنٹ کی بات ہے، تو ان کی ایک شروعات سعود وزیرستان سے جو مسعود قبیلہ ہے ان کے تحفظ سے ہوا تھا، جو کہ منظور پشتین کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ان کا قافلہ بڑھا اور یہ اسلام آباد آئے، اور یہاں پر پھر اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے علاوہ باقی کچھ سب نیشنلسٹ یا اس قسم کے وہ مل گئے. اب ان کا جو مطالبہ تھا وہ پورے پاکستان تک پہنچا. اس میں جو چار مطالبات ہیں جو سب کو پتا ہے کہ مائنز کا ہٹانا تھا وہ تو پیورلی فاٹا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اور مسنگ پرسنز کا تھا، مسنگ پرس کے لیے جو کمیشن بنا ہوا ہے اس پر کام کر رہے ہیں. اس کے لیے پہلے بھی اس کے لیے مارچز وغیرہ بلوچستان سے بھی ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، دھرنے بھی ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ چیک پوسٹوں پر نرمی یا کچھ پوسٹوں کو ہٹانا وہ تھا. یہ تو اور مائنز کا ختم کر نکالنا تھا. بہرحال جو فکس اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے ساؤتھ افریقن ٹائپ اس کو بنانا، جو بتایا گیا اب پرائم منسٹر کی طرف سے، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی سی آر وغیرہ سب کی طرف سے کہ یہ مطالبات تھا ان کے چوکاٹ کے اندر ہے اور یہ جائز ہے. اور وہ جو چیف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس قسم کے کنفلکٹ میں، پوسٹ کنفلکٹ سیناریو میں اس قسم کے شکایات کا آنا ہوتا ہے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن دو باتیں ہیں اب اس میں. ایک یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس پر سٹیٹ کو اور خصوصاً سیکیورٹی اداروں کو، کیونکہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ جو نعرے لگتے ہیں، اور خصوصاً ہم نے یہ نعرہ ایسے جگہوں پر دیکھا جہاں پر کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس میں جب بچی گم ہو گئی تھی یا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا تھا تو اس کا سیکیورٹی ادارے یا فوج یا اس سے تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک راونور کا تعلق تھا تو اس کو بھی مطلب ہے کہ ملک میں آئی نہیں ہے اور اس کو سزا دینا یقینی طور پر عدالتوں کا کام تھا، لیکن افسوس ہے کہ وہ ایک انڈیویجول کو پتہ نہیں کس مسئلات کے تحت یا عدالت میں چھوڑا ہے یا کیوں چھوڑا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کہ اگر کہتا ہے اس ملک میں انصاف ہوتا تو اس کے جتنے تقریباً 400 کے لگ بھگ جوڈیشل کلنگ کی تھی، تو اس سے کچھ مداوع ہو جاتا کہ ملک میں انصاف ملتا ہے. البتہ اب جو اس کو رنگ جو ہے کہ ملٹری چیک پوسٹ پر حملہ کیا، بیسیکلی پہلے تو ان کا جو تحریک تھا وہ اس کو پرامن عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے، اور بہت سارے جو این پی کے لوگ تھے وہ بھی جو کہ بادشاہ خان کے پیروکار ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. پھر انہوں نے خود کو تھوڑا سا ڈسٹنس کر دیا، لیکن اب بھی ان کے پاس کچھ ہے ان کے لوگ. بہرحال دو چیزیں ہیں ابھی میں بتانا بڑی ضروری جو ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ایک نیا فرنٹ کھولنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے اور ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ اس کو فیس کر سکے. اگر نیا فرنٹ کھولا گیا تو یقینی طور پر یہ بہت خطرناک ہوگا. دوسری بات، اگر یہ نیا فرنٹ کو کھلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم کو انٹرنیشنل لیول پر کافی سپورٹ اور میڈیا اس کو کافی کوریج دیتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیومن رائٹس والے ہیں وہ بھی دیتے ہیں مسنگ پرسن کے علاوہ وہ سے کے دائرے میں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہائبرڈ وار کے سلسلے میں میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک فیول کرنے کی یا چنگاری لگانے کی بات ہے اگر یہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کیا آیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے یا یہاں پر جو باقی جو لوگ ہیں سول ڈائسپورا ہے یا کنفلکٹ ریزولیوشن کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत आसान मसला है। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ही दिया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज कभी इसको हल नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर एक का अपना अपना तरीकेकार होता है, कुछ हुकूमत के खिलाफ होता है, क्रेडिट नहीं देना चाहते, कुछ ये होता है कि उनके अपने कुछ स्टेक्स होते हैं, तीसरी बात ये है कि वो कभी एक पेज पर होते नहीं है। तो इसके लिए ऐसा कमीशन बनाए जो कि क्रेडिबल लोग हो, जो पीटीएम को भी एक्सेप्टेड हो और गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो, और वो उसका हल, और ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी।
सही
मुतालिबात इस किस्म के हैं कि उसको तस्लीम भी किया जा सकता है, उस पर बात भी और उस पर काम भी किया जा सकता है।
सही।
तो मैं ये समझता हूँ कि इसका ये जो प्रेजेंट जो टर्न है कि चेक पोस्ट पर हमला या उनकी तरफ से कैजुअलिटी, अदर कैजुअलिटी या असलाह का इस्तेमाल, नहीं, ये मुल्क के लिए, स्टेट के लिए कोई अच्छी बात है बल्कि बहुत खतरनाक बात है। और दूसरी बात है कि पीटीएम का मुस्तकबिल फिर क्या होगा, क्योंकि इनकी तो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है हमारे पार्लियामेंट में है और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करते हैं। जो बिलावल भुट्टो ने इजलास बुलाया था एपीसी, उसमें भी वो शरीक हुए थे, तो मेरे ख्याल में वो प्लेटफॉर्म भी उनके पास अवेलेबल है। तो इसको वायलेंस की तरफ न ले जाना या रोकना, या अगर कोई शरारत कर रहा है तो उस शरारत को सामने ले आना कि वो कौन से ऐसे लोग हैं या कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज है और लोग हैं जो इसके पीछे, जो कभी मोसाद की बात होती है, इसराइल की बात होती है, एनडीएस की बात होती है, राह की बात होती है, तो ये एक्सपोज कराने चाहिए ताकि लोग अपना दुश्मन और अपना दोस्त की पहचान कर सके।
सही। थैंक यू जी। डॉक्टर सरफराज ने हमें ज्वाइन किया, एरिया स्टडीज से ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत इख्तसार के साथ, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, मुझे अभी सना एजाज को भी वक्त देना है, कि ये जो सूरत हाल है ये कहाँ जेल लीड करेगी जो इस वक्त पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है मुल्क में?
पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मुल्क में ऐसा है कि लगता ये है कि मुल्क में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और फौज है वो ताकत को मैंने जो है मैं उस पर उसका कब्जा है। इमरान खान को गो के वोट मिले हैं काफी सारे, खैबर पख्तूनख्वा ने भी माजी में और इस बार भी, और पंजाब में भी किसी वोट मिले हैं, लेकिन आम ख्याल यही पाया जाता है कि इलेक्शन जो है वो उनको ब्लोअर किया गया है, इंजीनियर किया गया है और उसको सलेक्टेड और पतली किस्म के वजीर आजम के नाम दे दिए हैं।
लेकिन ये बातें तो देखिए ना, ये बात तो इसकी तो हमेशा तरदीद की जाती है उनकी तरफ से कि कोई इंजीनियर नहीं हुआ, हमें तो लोगों ने वोट दिए हैं। मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या असर पड़ेगा?
जो जनरल मुजाहमती तहरीकें हैं इस मुल्क में
जी,
उनमें से एक खसून पख्तूनों के इलाके में वो पीटीएम है। इसी तरह सिंध में हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी इसके बावजूद कि उसको मारपीट करने की कोशिश की गई वो अभी तक वहां पॉपुलर है, या कराची में एमकेएम के कुछ धड़े बगैर इसके बावजूद कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई, स्टिल उनकी सपोर्ट मौजूद है। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग।
अच्छा ये बताइए मुझे इससे क्या है डॉक्टर साहब,
इसके बावजूद वहाँ जो जैनवन मजामती तहरीकें हैं लोगों की
जी,
आईनी और ऐसी जो गन लेकर आजादी हासिल करना चाहते हैं वो मौजूद है
जी।
और पाकिस्तान में जो फौज है उसका ही एक नरेटिव है जो चलता है, और इमरान खान की जो आज अगर आप उसके जो वजीर है जो स्वास्थ्य से उन्होंने वजीर रखा है इमरान खान का, उसकी अगर आप बातें सुने तो वो तो फौज का माउथ पीस लगता है, मुझे तो लगता ही नहीं।
अच्छा डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये था जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मुझे बहुत इख्तसार से बताइए, टाइम नहीं है मेरे पास, कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्या मजीद खराब होगा इस तरह से?
जी नजर आ रहा है साफ साफ तमाम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक, बिलावल भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ की बेटी तक, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां सिवाय एक पार्टी के जिसका नाम इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई भी आजकल उसको कहना बंद कर चुके हैं लोग, जो कि फौजियों का बहुत चीज समझी जाती है
जी।
उसके अलावा तमाम पार्टी ने कहा है और वो यूनैनिमस है इस बात में कि वो जो है दोनों एमएनए जो है दावर साहब भी और अली भी वो तो पीटीएम के नॉन वायलेंट और पार्लियामेंट्री फेस है।
अच्छा,
वो लोगों ने किसी किस्म की किसी वायलेंस में इंडल्ज ना वो होते ना उनकी।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरफराज आपका।
इन लोगों ने 50 के करीब लोगों को जो है जख्मी भी किया है, 8 लाशें मौजूद हैं, मार डाला है इन्होंने, और जो है कर्फ्यू है, अस्पतालों में लोगों को जाने नहीं देने पा रहे।
डॉक्टर सरफराज बहुत शुक्रिया आपका जी।
पेशावर में
जी जी बिल्कुल,
हर जगह पर
बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे पास अब वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब जी,
किसी किस्म का रिलीफ।
सना एजाज ये बताइए मुझे कि जो अभी डॉक्टर ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब बात कर रहे थे, क्या आप पार्लियामेंट्री कमीशन के नतीजे से मुतमईन होंगी या आप इससे बढ़कर कोई और जुडिशियल किस्म का कमीशन बनवाना चाहती हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब,
हमारी जो तहरीक है इसका एक बुनियादी डिमांड जो है वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी है कि जिसमें ये रियासत बाकायदा से उन सारी चीजों का, सिर्फ इस एक वाक्य का ना नहीं बल्कि मुकम्मल इन सारे जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं पख्तूनों के इलाकों में, उन सब का एक कमीशन बनाया जाए। वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में ये बताया जाए और ये सारी चीजें सामने लाई जाए। भी फिर ब्रिगेडियर साहब ने एक वो किया कि तशद्दुद की तरफ, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि देखें अगर हम तशद्दुद की तरफ जाना होता तो ये दो लोग पार्लियामेंट नहीं जाते, हम और हम यहाँ पे 1.5 साल से ECL FIR और कत्ल और ये सारी चीजें बर्दाश्त ना करते बल्कि पहाड़ों पे चढ़ते। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, आने वाले वक्त में भी है, और चाहे ये रियासत किसी किस्म का भी तशद्दुद करें, हमने किसी भी हाल में अदम तशद्दुद के फलसफे का हाथ नहीं छोड़ना है। और उसका दूसरी मुहिम और अहम जो बात है वो ये है कि देखें हम बार बार और बारहा ये बात कर चुके हैं कि हमारा स्टांस आईनी है, कानूनी है, दस्तूर के नीचे है। फिर कमीशन पार्लियामेंट में बनता है और सबसे बड़ा डिमांड अगर हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है तो हमारे लिए सब इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो धरना बैठेगा वो तो बैठेगा क्योंकि हमें अभी अपने लोगों का पता करना है कि कितने, 13 के करीब तो कन्फर्म है और कितने हैं और कितने लोग गायब हैं और कितने लोग जो है वो जेलों में हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं इंतहा शुक्रगुजार हूँ। और हम ये बताते चलें अपने सुनने वालों को कि KP के वजीर इत्तलात शौकत तो यूसुफ जई साहब ने प्रोग्राम में आने का वादा किया था लेकिन इस वक्त वो टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उनका नुक्ता नज़र पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि आज KP के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने मुतासर इलाकों का दौरा भी किया था और वहाँ पर मुतालिका लोगों से मुलाकातें भी की थी। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फिर अपने अगले मौजू की तरफ जाएंगे।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urdu voa.com।
वेलकम बैक। इस वक्त तो हम गुफ्तगू करेंगे जो इस सऊदी अरब ने कतर को, जिसका उसके और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने बाइकआउट किया हुआ था रीजनल बातचीत के लिए शिरकत की दावत दी है, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के पस मंज़र में हो रही है। हम उन वजूहात के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी कि इतने सख्त बाइकआउट के बावजूद आखिरकार सऊदी अरब की जानिब से इसको मदऊ किया गया। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ हैं, मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको इसकी?
देखिए ये बहुत दिनों से इसके सलूशन का मुतालिक सोचा जा रहा था। जहां तक बाइकॉट का मामला है वो पिछले 2 साल से चल रहा था लेकिन उसके खातर ख्वाह असरात नहीं हुए थे, इसलिए एक कॉम्प्रोमाइजेस और नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना जरूरी हो गया था। उसी के साथ साथ दो बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके मुतालिक आपने भी अभी फरमाया। एक तो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन पैदा हो गई हैं उनको खत्म करने के लिए मिडल ईस्ट में किसी किस्म की यूनिफाइड पोजीशन की जरूरत है, खासतौर पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं जिनमें कतार, सऊदी अरेबिया वगैरह सब शामिल हैं, उनको एक यूनिफाइड पोजीशन बनाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए कॉम्प्रोमाइज जरूरी होते हैं और इसीलिए सऊदी अरेबिया और UAE और दूसरे ममालिक को कतार की तरफ दोबारा देखने की जरूरत हो गई थी। दूसरी बात यह है कि याद रहे कि जहां तक ईरान की ٹینشن کا معاملہ ہے اس میں دو ایسے ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ آئل پروڈیوسر ممالک جن کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے خاصے ہیں, ان میں ایک تو عمان ہے اور دوسرا قطر. اب ظاہر ہے کہ اگر اس علاقے میں کمپرومائز پیدا ہونے ہیں اور کسی طریقے سے پیسفل سولوشن پیدا ہونا ہے تو ضروری یہ ہوگا کہ نیگوسیشنز کی جائیں. ان نیگوسیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے قطر اور عمان بڑا اہم قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ یہ ممالک دوبارہ قطر کے ساتھ اپنی پوزیشن کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات جو آپ کو بھی معلوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جی سی سی کی جو کانفرنس ہو رہی ہے مکہ میں 30 مئی کو, اس کے فوراً بعد ایک عرب کانفرنس بھی ہوگی. اب اگر وہ اس کانفرنس میں ان کو قطر کو نہیں بلاتے تو ان کے لیے پھر جو اوور آل عرب لیگ کی کانفرنس ہے اس میں بلانے کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان دونوں کانفرنسز کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جہاں تک ہو سکے ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی سعودی عرب کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا, یہ بات صرف قطر کی جانب سے کہی گئی ہے کہ اتوار کے روز ان کو انوائٹ کیا گیا ہے.
جی,
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطر خود اپنے طور پر اس بات کو کر رہا ہو اور جانے کے لیے؟
نہیں, یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو انویٹیشن ہے وہ ایک ریٹن انویٹیشن ہے, اور وہ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل خاص طور پہ دوہا گئے تھے اور انہوں نے وہ وہاں کے فارن منسٹر کو دیے. تو اس لیے یہ ایک فارمل قسم کی انویٹیشن ہے, کیونکہ جو سینسٹیوٹی جو اس وقت جو اس معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پبلکلی اس کو انویٹیشن نہیں دینا چاہیے تھا, انہوں نے انہوں نے ایک پرائیویٹلی انویٹیشن دی ہے. اور اس کے بعد ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ قطر اس کانفرنس میں شامل ہونے کے تیار ہوگا, لیکن چونکہ انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے تو اس کا مطلب یہی بیسیکلی یہی ہے کہ وہ اس میں اٹینڈ کرنے کے لیے ضرور جائیں گے.
اچھا, یہ دوسری بات یہ کہ جب قطر کا بائیک آؤٹ کیا گیا تھا تو اس وقت ایران سے بہت قریب ہو گیا تھا قطر, کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایران سے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے؟
نہیں, دیکھیے جہاں تک ان ممالک کا تعلق ہوتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ اپنی پوزیشن کو بدلتے رہتے ہیں اور ریلیشن شپس کو بدلتے رہتے ہیں. تو جو ایران کے ساتھ قطر کی زیادہ ریلیشن شپ پیدا ہوئی تھی اس کی کئی وجوہات تھیں, ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قطر چونکہ ایک آؤٹ لائر کے طور پہ تھا جی سی سی میں, تو اس کو ایکسٹرنل فورسز کے سپورٹ کی ضرورت تھی. اس میں ترکی بھی شامل ہے, اس میں نارتھ افریقہ کے ممالک بھی شامل ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ جس کا سب سے بڑا بیس جو ہے وہ اس وقت قطر میں ہے. تو اسی لیے وہ اس قسم کے ریلیشن کو آگے بڑھا رہے تھے, اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں قطاری جو ہیں ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ کیونکہ وہ چھوٹا ملک ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریشن رکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے ایران کے ساتھ اپنی کوآپریشن بڑھائی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سعودی عربیہ کے خلاف ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ ان کی سعودی عربیہ کے ساتھ جو ٹینشن تھی وہ بہت پرانی تھی, آج سے 300-400 سال پرانی تھی, اور اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے بیلنسنگ کی ضرورت تھی جو کہ اس وقت ہو رہا تھا. اسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کا انفلوئنس جو ہے وہ قطر میں کافی ہے, اور اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ کسی حد تک جو جی سی سی کے اندر قطر کی مشکلات ہیں یا قطر کی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کیا جا سکے. تو یہ تو نارمل سی چیزیں ایسا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اپنا اثر دکھاتے ہوئے سعودی عربیہ کو یہ پریشر ڈالا ہو کہ وہ قطر کے ساتھ ریلیشن شپ کو نارملائز کریں, کیونکہ اس کے وجہ سے اس علاقے میں ایک یونیفائڈ سٹانس پیدا ہو سکتا ہے, اس کی بیسس پر پھر ایران کے ساتھ نیگوسیشن یا دوسری قسم کی ریلیشن شپ پر کام افیکٹولی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 ایسے ایشوز ہیں جو کہ اس وقت اکٹھے ہو گئے ہیں, اور امید تو یہی ہونی چاہیے کہ قطر اس قسم کی کانفرنس کے لیے تیار ہو جائے گا, اور پھر ایک ان ایفیکٹ یہ ایک رپوشنا پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, اس کی بیسس پر اس ریجن میں کوآپریشن اور اسٹیبلائزیشن پاسبلٹی بڑھ جائے گی.
اچھا, ویسے ابھی میرا اگلا سوال بھی اصل میں اسی حوالے سے تھا, جاپان کے دورے پر ہیں اس وقت تو صدر ٹرمپ, اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جاپان کے توسط سے اگر ہو سکا تو مذاکرات تیار ہیں. تو کیا اس کی کوئی پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو جائے اور جو یہ سچویشن ہے جو ٹینس ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے؟
دیکھیں, یہ تو نارمل سی بات ہے, یہ تو یقیناً ہونا ضروری ہے, کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر افیکٹو کوئی ایکٹیو جنگ ہوئی تو اس کو نقصانات بہت سیریس ہوں گے اور دونوں کو ہوں گے. اس لیے یہ ریشنل سی بات نہیں لگتی. آپ اس کو ان تھریٹس کو پریشر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان کو کہیں نہ کہیں روکنا ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. جاپان ایک ایسا ملک ہے جو ایک نیوٹرل سٹانس رکھتا ہے, لیکن یاد رہے کہ جاپان اتنا انفلوئنشل نہیں ہے جتنے کہ دوسرے ممالک شامل ہیں جن میں روس اور چین شامل ہیں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے روس بڑی حد تک اب مڈل ایسٹ کے اندر بڑا ایکٹیو ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ بھی ایک میجر آئل پروڈیوسر ہے. تو اسی لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ اپنی ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہیں اور کس حد تک وہ امریکہ کے بزنس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بس یہ کہنا میں ضرور سمجھتا کہ جہاں تک اس ریجن کی سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اس کی سب سے پہلا قدم یہی ہوگا کہ یہ ممالک آپس میں جو ٹینشنز ہیں ان کو ختم کریں یا ان کو منیمائز کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کے کوآپریٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں.
اچھا دیکھیں, یہ تو طے ہے کہ جی سی سی یا عرب لیگ اپنا اجلاس کریں گے, اظہار خیال کریں گے اور ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ تو ہوگا نہیں. لیکن اگر قطر اس کانفرنس شریک ہوتا ہے اور اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی جانب سے, تو آپ کے خیال میں یہ ایران کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا؟
نہیں, یہ سیٹ بیک نہیں ہوگا. دیکھیے, اس سیٹ بیک سے اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کو اپنا ایکٹیو پارٹنر سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی پارٹنرشپ کو چھوڑ دیتا ہے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں قطر اور ایران کے درمیان اس قسم کی ایکٹیو پارٹنرشپ نہیں ہے, یہ کوآپریشن ہے جو کہ کامن نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پہ ہے. یاد رہے کہ قطر, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سب سے بڑا جو امریکی ایئر بیس ہے اس علاقے میں وہ قطر میں ہے اور وہ ایکٹیولی استعمال ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ ایران جو ہے جو قطر جو ہے وہ ایران کے ساتھ بڑی ایکٹیو کوآپریشن رکھے گا, اس کی بیسس پر ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کامن ہو جائیں گے, یہ مشکل نظر آتا ہے. صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یقینا اس کا سب کو فائدہ ہوگا, امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو فائدہ ہوگا کہ ایک نیا کانڈیوٹ بن جائے گا, ایک پیرلل ٹریک بن جائے گا ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیگوسیشن ہو رہی ہیں ان کو آگے بڑھانے کی.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ آپ کا. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے یہاں پر, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے صدر ٹرمپ کے دورے جاپان کے بارے میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, شکاگو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب, صدر ٹرمپ اس وقت جاپان کے دورے پر ہیں اور ظاہر ہے جو علاقے ہیں اس پورے ریجن میں اس وقت تو چائنا کے ساتھ بھی, شمالی کوریا کے ساتھ بھی جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ مناسب اور بہتر نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے کیا نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں, اس دورے سے ان کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مقصد ہے وہ ٹو فولڈ ہے. ایک تو اکنامک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کو تھوڑا سا میسج کنوے کرنا, اس لحاظ سے کہ جو ٹینشنز, ہسٹوریکل ٹینشنز رہی ہیں بٹوین چائنا اینڈ جاپان, تو وہاں پر چائنا کو بھی ایسے وارن کرنا کہ جیسے جاپان جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا اسٹرانگ الائی ہے جو اس علاقے میں موجود ہے. دوسرا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یو ایس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جن جن ملکوں کے ساتھ ہے اس کو جتنا ہو سکے اس کو برج کیا جا سکے. جاپان کے ساتھ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جاپان کے ساتھ امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت پرانی بات ہے اور اس کے اوپر کافی دونوں ملکوں کے اندر پولیٹیکلی ٹرموائل کی آپ کو ہسٹری نظر آئے گی. لیکن جاپنیز نے 80s میں خاص طور پہ یہ کام کیا تھا کہ جب یو ایس کانگریس نے بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ اس وقت امپورٹس جو تھیں جاپان کی طرف سے بہت زیادہ تھیں, تقریباً جاپان کی بہت ساری جو آٹو انڈسٹری تھی اس کا کافی ڈومینیشن ہو چکا تھا امریکہ میں. اس وقت جاپنیز نے پھر یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ امریکہ میں, جیسے انہوں نے بریسٹون جو جاپنیز ٹائر مینوفیکچر تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ فائر اسٹون بائی کی اور اس طرح انہوں نے آ کے امریکہ میں, یہ پہلا ان کا وینچر تھا. اس کے بعد پھر ٹویوٹا اور جی ایم کی آپ کو ایک وہ نظر آئے گی جوائنٹ وینچر 80s میں. جو انہوں نے کیا, اور آہستہ آہستہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج تقریباً جاپان کی ہر آٹوموبائل جو ہے وہ امریکہ میں 100% بننا نہ صرف مینوفیکچر ہوتی ہے بلکہ امریکن مینوفیکچرڈ آٹوموبائلز بہت ساری دفعہ ساؤتھ امریکہ میں اس کی یہاں سے ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں. تو جاپان نے انفیکٹ ہسٹوریکلی اگر ہم پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جاپان نے بڑا اسمارٹ پلے کیا ہے کسی طریقے سے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ گیپ کو برج کرنے کے لیے. جب ہم آتے ہیں اس طرف کے نارتھ کوریا اور جہاں تک تعلق ہے چائنا کے ساتھ تعلقات کا, تو چائنا کو اس وقت یہ ہے کہ چائنا اور یو ایس میں خاص طور پہ جو ٹینشن کے پوائنٹس ہیں وہ ملٹیپل ہیں. نارتھ کوریا ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ایک لمیٹڈ ایریا کی حد تک انہوں نے اس کو رکھا ہے اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے چائنا کے ساتھ چونکہ نارتھ کوریا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور چائنا ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس چائنا کا جو ٹریڈ ریلیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ چائنا افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کو خراب کرنا ایٹ دی کاسٹ آف نارتھ کوریا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہاں پر تو یہ ایک ہے, لیکن جاپان کو ایک لحاظ سے یہ یقین دلانا کہ ہمارے آپ کے جو ہسٹوریکل ٹریڈ ریلیشن ہیں وہ رہیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ یو ایس کی پوری پروٹیکشن ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکن فورسز کا آج بھی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل بیس جو ہے وہ جاپان میں موجود ہے. جاپان کی ترقی کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز خاص طور پہ میں اپنے سامعین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جاپان کی ترقی کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ الائڈ فورسز نے جب جاپنیز ڈیفینس کو ٹیک اوور کیا ہے تو وہ پیسہ جو کہ جاپنیز اکانومی اپنے ڈیفینس پہ اسپینڈ کرتی وہ پیسہ انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ میں اسپینڈ کیا, اور انہوں نے دنیا میں بیسک کنزیومر آئٹم جو تھے الیکٹرانکس کے اندر خاص طور پہ ٹیلی ویژن, ریفریجریٹر, مائکرو ویو اوون اور چھوٹے چھوٹے سے گیس کیچرز یہ سب انہوں نے بنا کے اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نہ صرف نام پھیلایا بلکہ انہوں نے اپنی اکانومی کو اس حد تک اسٹیبلائز کیا کہ اگر ہم اس کا کمپیریٹو انالیسز دیکھیں تو یو ایس ورسز جاپنیز اکانومی ورسز پر کیپیٹا جی ڈی پی میں جاپان ہمیں امریکہ سے آگے نظر آتا ہے.
اچھا دوسری یہ بتائیے کہ جو نارتھ کوریا کا مسئلہ ہے اس پر جاپان کے ساتھ تو ان کے اختلافات بدستور برقرار ہیں, ان کی جو نوعیت ہے اس سے اس کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا کہ اس کو جو ڈی نیوکلیئر زون بنایا جائے؟
لیکن وہ جہاں تعلق ہے نیوکلیئر ڈی نیوکلیئر کرنے کا نارتھ کوریا کو, نارتھ کوریا کا یہ امریکہ بھی فیل کرتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا زیادہ نارتھ کوریا کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں خاص طور پہ اس کو جتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کو اتنا زیادہ پروموٹ کرنے کے بعد انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ ایران کے اوپر یا اور کسی بھی مسلم کنٹری کے اوپر اپنا پریشر رکھنے میں احتیاط سے کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جتنی بھی ورلڈ میں جتنی وار چل رہی ہے یہ صرف اینٹی اسلام یا اینٹی ایران نہیں ہے بلکہ اس میں نارتھ کوریا بھی ایک ایکول پارٹنر ہے. اگر ہم اس کا کمپیریٹو انالیسس کریں تو آپ کو ون کنٹری ورسز ریسٹ آف دا ہول مڈل ایسٹ اور پھر یہ تمام ہی چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ کوریا کا جو ایشو ہے امریکہ کی نظر میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں امریکن پالیسی میکرز کا یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے کہ ڈی نیوکلائز کیا جائے اور اس کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر جو ڈی ملٹرائز زون ہے بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا وہاں پر آج بھی اس قدر اسٹرانگ پریزنس ہے دونوں فورسز کی کہ دو بلکہ سمجھیں کہ ایک خاندان کے دو فرد جو ہیں وہ وہاں تک بٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدھی فیملی اگر نارتھ میں رہتی ہے تو آدھی فیملی جو ہے وہ ساؤتھ میں رہتی ہے. اور تو انٹرنل پریشر تو دونوں کنٹریز کے اندر یہ ہے کہ دونوں کنٹریز کے اندر ایک ریلیشن نارملائز ہونا چاہیے ایرسپیکٹو آف دا نیوکلیئر ایشو. تو انہوں نے اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے ایک طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم فیملیز کو یہ اپنا ری یونائٹ کر دیتے ہیں آپس میں کہ وہ آ جا سکیں مل سکیں, یہ دونوں کنٹریز کے اندر ڈیسائیڈ کیا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نارتھ کورین جو آرمی اور جو نارتھ کورین گورنمنٹ ہے وہ خاص طور پہ تیار نہیں ہے کسی بھی طریقے سے اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ابینڈن کرنے کے لیے. تو اور اس میں جو ان کو جو ٹارگیٹ نظر آتا ہے جو کہ واقعی بہت نزدیک ہے وہ جاپان ہے. اب یہاں پر اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جاپان اور چائنا کی جو آپس کے اندر ٹینشن ہے وہ بھی ایک بڑے ہائیسٹ لیول پہ جاتی ہے جس کی روٹس ہیں دونوں کنٹریز کے لوگوں کے اندر. تو یہ ایک ایسی ایک کمپلیکس سچویشن ہے جہاں پر کہ امریکہ 100% جاپان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا کے ساتھ کسی بھی قسم کے ٹریڈ ریلیشن جو ہیں وہ جیپرڈائز ہوں, لیکن دوسری طرف امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ چائنا کا جو اکنامک انویژن ہے خاص طور پہ پورے افریقن کانٹیننٹ میں اور تھرو یہ جو ان کا روڈ میپ ہے جس میں کہ پاکستان کا سی پیک بھی اس میں آتا ہے, تو اس کو سٹاپ کرنے میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے. تو یہ ایک ایسا ملٹائی فیسٹڈ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اکنامک اور پولیٹیکل اور ملٹری اور ڈی نیوکلائزیشن یہ سب آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اس میں ایک نئی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک نئی صف بندیاں جو ہیں وہ کریٹ ہونے جا رہی ہیں جن کا کہ بیس آف کورس اکنامک ہوگا, لیکن الٹیمیٹ یہ ہے کہ اس کا بیس اکنامک کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیالوجیکل بیس بھی ایگزسٹ کرے گا. اور یہ دیکھنے کی بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر مسلم کنٹریز میں کیا ہوگا کہ جن کا کہ ہمیشہ سے امریکن بلاک میں رہنے کی ریزن اینٹائی کمیونسٹ تھا, کہ تو وہاں پر اب اس کی اب یہ نئی اس میں جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوگی تو اس میں پھر جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی شاید ایگزسٹ کر جائے, اور وہ جو ایک آئیڈیالوجیکل بیس ہے اس کی بیس کے اوپر کچھ نئی سمبندیاں آپ کو نظر آئے گی.
اچھا ایک آخری بات تو ڈاکٹر صاحب یہ اور بتائیے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں وہ مختلف ملکوں کے ساتھ اگریمنٹس کر رہے ہیں ٹریڈ اگریمنٹس, اور ظاہر ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی ان کے معاہدے ہیں, تو اب اس سلسلے میں کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, کوئی فردر بات آگے بڑھ رہی ہے؟
بالکل, اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اپنا خاص طور پہ یو ایس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً بنتا ہے کلوز ٹو سمجھیں 68 to 70 billion dollars پر ایئر کا ایوریج ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. 80s میں یہ تقریباً ہوتا تھا 90 کے قریب, تو پچھلے چند سالوں میں نو ڈاؤٹ کہ یہ آہستہ آہستہ برج ہوا ہے, اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ بہت ساری جاپنیز آٹو مینوفیکچرر جو تھے انہوں نے مینوفیکچرنگ یو ایس میں شروع کر دی تھی. دونوں اکانومیز جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو دونوں بڑی اسٹرانگ اکانومی ہے. امریکہ کی اگر 19.5 trillion کی اکانومی ہے تو جاپان کی جو ہے 5.4 trillion کی اکانومی نظر ہمیں آتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم پر کیپیٹا دیکھیں تو امریکہ کا 19 trillion کے ساتھ جو ہے $59,000 کا پر کیپیٹا بنتا ہے ورسز جاپان کا تقریباً $43,000 کا بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف کے حساب سے جاپان کی جو اکانومی ہے اس نے بیٹر پرفارم کیا ہے. تو لیکن آن دا ادر سائڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک چیز کو جو میں ہمیشہ سے ایڈمائر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا فوکس شفٹ ہوا ہے خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کی طرف, اور انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ مینوفیکچرنگ کا سیکٹر لوز کرنے سے امریکہ کے اندر جو کوالٹی آف لائف ہے اس کے اوپر افیکٹ پڑے گا. تو اس کی وجہ سے اب جیسے بہت سارے آٹو مینوفیکچررز کا جو تھا وہ یہ تھا کہ 80% کمپوننٹس باہر سے آتے تھے, اب اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ 75% کمپوننٹس جو ہیں وہ ود ان دا کنٹری ہی بنیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ امریکہ کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کو افیکٹ کرے گا. لیکن اس کے اندر جو ان کا مین جو اس میں ریزن تھی وہ یہی تھی کہ جو یہ گیپ ہے $70 billion کا اس کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹینیور میں کم سے کم 5 to 10 billion dollars کا اس کا افیکٹ پڑے, اور اس کے اوپر ہی انہوں نے زیادہ تر نیگوسیشنز کو جو ہے اس میں فوکس کیا ہے. آن دا ادر سائڈ جاپنیز کا یہ بڑا اسمارٹ موو تھی کہ انہوں نے یہاں پر یو ایس میں آ کے انہوں نے خاص طور پہ ٹویوٹا اور یہ نسان وغیرہ جو ان کی دو میجر آٹو موبائلز ہیں انکلوڈنگ مازڈا, انہوں نے ان کی تمام کی 100% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ امریکہ میں شروع کر دی. اس سے یہ ضرور ہوا کہ امریکہ میں نہ صرف مینوفیکچرنگ جابس کریٹ ہوئیں
جی,
بلکہ اس کے باوجود بھی کہ ان آٹو موبائلز کی پرائسز بڑھی تھی تقریباً 30%, لیکن امریکن پبلک نے اس 30% انکریز کو بھی ڈائجسٹ کیا, جس کو کہ میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم 5 سال میں یا 4 سال میں ایک دفعہ خریدتے ہیں. تو اس لیے امریکن اکانومی جو ہے
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں اس وقت سامعین اپنے ایک پرانے سیگمنٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے جو پی ٹی ایم کے ساتھ تھا, اس لیے کہ شوکت یوسف زئی صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ کسی مصروفیت پر تھے اس لیے ابھی آ سکے. مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے, شوکت یوسف زئی صاحب گورنر نے اور چیف منسٹر نے آج دورہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ میرے پاس دو منٹ ہیں ٹوٹل۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی حکومت نے کہ جو پی ٹی ایم کے دوست ہیں وہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے نکلے تو ہم نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ بھی کھڑے نہیں کیے۔ ہم نے کہا یہ لوگ اسمبلیوں میں آئے، اپنی بات کرے، اور وہ بات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
اچھا،
لیکن وہ جو ان کا طریقہ کار ابھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، وہ عام بےچارے پی ٹی ایم کے جو ورکر ہیں وہ تو عام، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ فوج کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ اداروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ
اچھا،
وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے پاس کوئی بیرونی ایجنڈا ہے۔
اچھا، یہ بتائیے مجھے،
کبھی ہوا نہیں ہے
جی، یہ بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں ٹیکل کر رہی؟ ظاہر ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، بنیادی طور پر وہ آپ کے ساتھ ہیں۔
بالکل، آپ نے صحیح کہا، ہم نے ان کو کئی مرتبہ ان سے ریکویسٹ بھی کی، پھر انگیج کرنے کی کوشش کی، ان کو ان کے اپنے جو فاٹا کے ہمارے سینیٹرز ایم این ایز ہیں ان کی دو دفعہ ہم نے کمیٹی بنائی، اس کے علاوہ جو فاٹا کے بڑے تھے ان کی کمیٹی بنائی، سب نے ان سے رابطہ کیا، سب نے ان سے بات کی، ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان سے کئی مرتبہ رابطہ کیا، میں نے خود اس میٹنگ میں بیٹھا تھا، گورنر صاحب تھے، اسپیکر صاحب تھے، کئی مرتبہ ہم نے ان سے کہا آپ کا ایشو کیا ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ فاٹا کے اندر آپریشن جو ہوا ہے اس سے ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اس جنگ وہ جنگ ہم جیتے ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے بے گناہ لوگوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، سب کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن جب آپ ایک کام کر رہے ہو تو وہ تو اس میں تو جنگ میں تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اب اس کو لے کے اس سے اس کا حل نکالنا ہے ہم نے۔
صحیح،
جو لوگ سفر ہوئے ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے، ان کے نقصانات کا ازالہ کرنا ہے، ان کو ہم نے مین اسٹریم پہ لانا ہے، ان کے لیے ہم نے اسی لیے تو 100 بلین روپے وزیر اعظم نے مختص کیے کہ جی 100 بلین ایکسٹرا دیے جائیں گے ان کو، تاکہ وہاں یونیورسٹیاں بنے، وہاں ہاسپٹل بنے،
سب
ہوگے تو وہاں امن ہوگا۔ اب اس وقت ہم یہ ایشو دوبارہ اٹھائیں، ہر ایک کے پاس جائیں، دیکھیں آپ کا گھر تباہ ہے، آپ
بہت شکریہ،
تو لوگوں کے سینٹیمنٹس تو اس لیے وہ ہو رہے ہیں کہ اب جو گراؤنڈ کی چیزیں نظر آئیں گی، اب انشاءاللہ 54 ارب روپے کا کل ہم نے اپنے بجٹ میں فاٹا کے جو اضلاع ہیں ان کے لیے رکھ دیے ہیں۔
بہت شکریہ جو شوکت جو ایسا، اگر آپ پہلے مل جاتے تو شاید تھوڑی سی زیادہ بات ہو جاتی ہے، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر لندن سے بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں۔ امجد ملک صاحب، میرے پاس انفارچونیٹلی وقت بہت کم رہ گیا ہے، یورپی الیکشن کے جو نتائج آنا شروع ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے وہاں پر؟ جی بیرسٹر امجد ملک صاحب،
بہت شکریہ جعفر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو پچھلے کچھ ماہ سے برطانیہ میں کنفیوژن تھا، یا آپ سمجھ لیں کہ کسی جگہ پہ یہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، اور تاریخی شکست بھی ہوئی ہاؤس آف کامنز میں بریگزٹ ڈیل کو لے کے، 2 دفعہ ووٹ ریجیکٹ ہوا، پھر بھی ٹائم بائی کیا گیا، اور یورپ میں بھی انہوں نے ایک مسودے کے اوپر رضامندی ظاہر بھی کی، لیکن وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کنزرویٹو پارٹی کی لیڈرشپ میں وہ اس کو پاس نہیں کروا سکی، تو اس کا ریفلیکشن جو ہے اس ووٹ میں نظر آیا ہے کہ بریگزٹ پارٹی جو کہ 6 ہفتے پہلے فارم ہوئی تھی، جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیل فائنلائز کریں اور یورپ سے نکلیں، وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے گئی ہے، اور جو ریمین والے بھی تھے وہ بھی جو ہے مین اسٹریم پارٹیوں سے انہوں نے ووٹ زیادہ لیے ہیں، 33% کے قریب جو ہے وہ بریگزٹ والوں نے لیے ہیں، اور لب ڈیم نے بھی لیے ہیں، لیکن لیبر اینڈ کنزرویٹو پیچھے رہے ہیں، کنزرویٹو تو بالکل لاسٹ پہ آ گئی ہے، تو یہ شو کرتا ہے کہ تھریسا میں جو ان کو پے در پہ ناکامیاں ہو رہی تھیں تو اس کا اظہار جو ووٹر ہے انہوں نے اس الیکشن میں کیا ہے۔ لیکن ایک بات اور جو میرے خیال میں اچھی خوشگوار ہے وہ یہ ہے کہ ووٹروں نے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھے، یعنی جو بی این پی کے سپورٹر یا پروردہ لوگ تھے، ان کو ووٹ نہیں دیا، تو ان کے کینڈیڈیٹ آگے نہیں آئے، لیکن جو برطانیہ سے باہر جانا چاہتے تھے یا جو چاہتے تھے کہ اندر رہیں ان کو پذیرائی زیادہ ملی ہے، اور حکومت کو بہت جو ہے وہ جو سامنا خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی لیے تھریسا میں جو ہے وہ استعفے کا بھی اعلان کر چکی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شارٹ جو ہے شارٹ ٹرم جو ارینجمنٹ لے کے آئیں گے وہ دیر پا یا لمبا عرصہ چل
پائے گا.
چیزیں فریش الیکشن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھی شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کانگریس کے اراکین اور صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں عدم موجودگی کے باوجود امریکی دارالحکومت میں صدر ٹرمپ کے ممکنہ مواخذے کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں. مولر کی تفتیشی رپورٹ کے مکمل ہونے کے بعد بھی ایوان نمائندگان میں مختلف تحقیقات جاری ہیں, اور ان کے پیچھے یہی سوال ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جانا چاہیے یا نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ایوان اگر اس کی اجازت دے بھی دے تب بھی سینٹ میں اس کی منظوری ناممکن ہے, کیونکہ وہاں حکمران ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومین نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. اس رپورٹ کی اردو تلخیص سماعت فرمائیں. ایوان نمائندگان میں حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے, اور وہ ٹرمپ انتظامیہ کے مختلف اقدامات کے بارے میں اپنے طور سے تحقیقات کر رہی ہے. ان میں سب سے مقدم تقاضا تو یہ ہے کہ محکمہ انصاف مسٹر مولر کی رپورٹ کے مکمل متن کو جاری کرے تاکہ علم ہو سکے کہ تحقیقات کے اصل نکات کیا ہیں. وائٹ ہاؤس اس کی سخت مخالفت کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایوان امریکہ میکسیکو سرحد پار کرنے والے کم سن بچوں کے ساتھ امریکی حکومت کے سلوک پر بھی بحث کرنا چاہتا ہے. غرض ایوان نمائندگان ہر طرح سے صدر ٹرمپ کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے. عدالتی کمیٹی کے ڈیموکریٹ نمائندے جیری نیڈلر کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کا ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے. اسی عدالتی کمیٹی کی ایک اور رکن شیلا جیکسن بھی انتظامیہ کے اس رویے کو لاقانونیت سے تعبیر کرتی ہیں. ایوان اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ جو لوگ یا ادارے کانگریس کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں انہیں توہین کانگریس کا مرتکب قرار دیا جائے. اس طرح ایوان میں مواخذے سے لے کر مختلف الزامات کی تحقیقات کے بارے میں ڈیموکریٹس غور کر رہے ہیں اور کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. ڈیموکریٹ نمائندہ الیگزینڈریا اوکیسیو کارٹیز کے الفاظ,
What we need to do is at least be on that track and at least be in the process of impeachment.
ضرورت اس بات کی ہے کہ مواخذے کے سلسلے میں درکار تمام مواد پہلے سے تیار ہو. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ صدر ٹرمپ نے مولر تحقیقات یا انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. ریپبلکن نمائندے ڈگ کولنز کہتے ہیں, ڈیموکریٹس کے سامنے نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ کوئی مقصد, صرف انتظامیہ پر مختلف حوالوں سے حملہ کرنا ان کا متمع نظر ہے. ابھی تک مواخذے کے بارے میں ڈیموکریٹ پارٹی بھی واضح نہیں ہے. ایوان کی اسپیکر ڈیموکریٹ نینسی پلوسی کہتی ہیں, مواخذہ ہمارے ملک میں گہری تقسیم کا باعث بن جاتا ہے. ہم تمام حقائق معلوم کرنے کے بعد ہی امریکی عوام کو اس کے جواز سے باخبر کر سکتے ہیں. اگر ہماری تحقیقات اس نتیجے پر پہنچتی ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ مواخذہ ناگزیر ہے. پچھلے ہفتے احتجاجاً صدر ٹرمپ اس دو جماعتی کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے جو ملک کے انفراسٹرکچر کے لیے منعقد کی گئی تھی. اس موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا,
You can go down the investigation track and you can go down the investment track or the track of let's get things done for the American people.
ڈیموکریٹس تحقیقاتی کام میں لگے ہوں تو پھر ان سے سرمایہ کاری کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے, یا اس موضوع پر کہ امریکی عوام کی بھلائی کے بارے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. امریکہ کی تاریخ میں اب تک دو صدور کا مواخذہ کیا جا چکا ہے. آخری مواخذہ سابق صدر بل کلنٹن کا تھا، مگر یہ ناکام ثابت ہوا اور صدر کلنٹن بدستور اپنے عہدے پر فائز رہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہی انجام صدر ٹرمپ کے مواخذے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے بہت سے ڈیموکریٹ اراکین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست دی جائے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے صدر کے عہدے کے ایک امیدوار میئر پیٹی بٹیگے کا کہنا ہے،
It seems like every day or two there is another affront to the rule of law. The best thing I can do
ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روز قانون کی حکمرانی کو کوئی نہ کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بہترین بات یہ ہوگی کہ ہم کوئی نیا صدارتی امیدوار منتخب کریں جو موجودہ صدر کو بآسانی شکست دے سکے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں مواخذے کے بارے میں امریکی عوام کی رائے واضح نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔